صفحہ 184، شرک کی جدید قسم۔ اس سارے قصے میں قرآن کے یہی الفاظ خاص طور پر مستحق توجہ ہیں۔ آگے اسی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا وہ منکر نہ تھا اور رب کے نام سے خدا کو موسوم کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، قرآن میں اس کی طرف شرک کے عقیدے کو منسوب کیا گیا ہے، حالانکہ اس پورے قصے میں اس کے کسی مشرکانہ فعل، بت پرستی وغیرہ کا ذکر نہ صراحتاً ملتا ہے اور نہ اشارتاً۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جس شرک کو اس کی طرف قرآن نے منسوب کیا ہے وہ بت پرستی والا شرک نہیں ہے، بلکہ ہم شرک کی اس شکل کو ان لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جو خدا کے منکر بھی نہیں ہوتے، یعنی یہ بات کہ عالم کو خدا نے پیدا کیا ہے اس کا انکار نہیں کرتے، مگر اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنی قسمت کے ہم خود بلڈر اور معمار ہیں، گویا خلق و پیدائش کی حد تک خدا کی ضرورت ان کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کائنات اور اس کے قوانین ہیں جن کے ساتھ انسان کشمکش میں مصروف ہے۔ اس کشمکش میں کامیاب ہونے کے لیے خدائی امداد سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کی یقیناً یہ ایک مستقل اور شاید بدترین شکل ہو سکتی ہے۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں شرک کی دقیانوسی شکل جس کی بنیاد اوہام پر قائم تھی، یعنی بت پرستی والے شرک سے زیادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شرک کی یہی جدید شکل عام ذہنیتوں پر مسلط ہے، بجائے اوہام کے اس کو حکمت و دانش کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ گویا پرانے شرک کے مقابلے میں شرک کی یہ ایک سائنٹیفک قسم ہے۔ اس نوعیت کی مشرکانہ ذہنیت کے جو شکار ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ملحد اور دہریے ہیں۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ خدا کے وہ منکر ہیں، حالانکہ بجائے انکار کے ان کی ذہنیت کی صحیح تعبیر اغفال قلب عن ذکر اللہ ہی ہو سکتی ہے، یعنی منکر نہیں بلکہ خالق تعالی کی یاد سے ان کے دلوں کو غافل بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال اپنے متعلق اسی ظالمانہ احساس کے ساتھ، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب میری قد و کاوش میری عقل و دانش غور و فکر کا نتیجہ ہے، اسی احساس کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ باغ میں داخل ہوا اور جن سائنٹیفک بنیادوں پر اپنے معاشی نظام کو اپنے خیال کے مطابق اس نے قائم کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ یہ نظام میں نے جو قائم کیا ہے لازوال ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ دعوے کا جو حاصل ہے یہ خیال کہ یہاں کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، بظاہر اسی عام عقیدے کا الساعة مقررہ وقت کے لفظ سے ذکر کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ اس مقررہ وقت کا خطرہ میں خیال کرتا ہوں کہ میرے قائم کردہ معاشی نظام کے ساتھ پیش نہ آئے گا، جس کی وجہ وہی تھی کہ ان حکیمانہ اصول و ضوابط پر اس کو اعتماد تھا جن پر اپنے نزدیک اس نے معاشی نظام کی بنیاد قائم کی تھی۔ آخر میں اپنی اسی سائنٹیفک مشرکانہ ذہنیت کا مظاہرہ اس نے ان الفاظ میں کیا کہ وہ مقررہ گھڑی اس نظام پر کبھی آ گئی تو اپنے مخالف مرد مومن کو خطاب کر کے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس انقلابی عہد میں بھی تم سے بہرحال بہتر اور اچھا ہی رہوں گا۔ مطلب اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ جس دل و دماغ، عقل و فراست، محنت و سعی کے بل بوتے پر اس معاشی نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، جب کامیابی کے یہی سارے ساز و سامان میرے ساتھ ہوں گے تو انقلاب کے اس طوفان میں بھی انہی حکیمانہ کارروائیوں سے کام لوں گا، اور تمہاری یہ تسبیح و تحلیل، نماز و روزہ جیسے آج تم کو میرے مقابلے میں آگے نہ بڑھا سکے، اس انقلابی عہد میں بھی یہی ہوگا، آگے نہ بڑھا سکیں گے۔ اس کے الفاظ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا کا مفاد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ منقلب یا انقلابی عہد میں موجودہ حالت سے بھی زیادہ بہتر رہوں گا، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مشق و تجربے میں جب زیادہ حذاقت اور پختگی ہو جائے گی تو اپنی عقل و فراست سے زیادہ بہتر کام لے سکوں گا۔ قرآن میں اس کے بعد مرد مومن کی جوابی تقریر نقل کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے اغفال قلب کی سزا بھگتنے والے شرک کی اس نئی قسم کے شکار انسان کو مخاطب کر کے سب سے پہلے اس کا خالق اور پیدا کرنے والا یا اس کا اس کا خالق اور پیدا کرنے والا یاد دلایا گیا ہے جسے وہ بھلائے ہوئے تھا۔ مرد مومن نے کہا کہ گرد اور دھول سے نکلنے والی غذاؤں سے جس کی قدرت سے نطفہ تیار ہوا اور اسی نطفے کو تیری شکل میں ترقی دے کر تجھے جس نے آدمی بنایا اس کی ناشکری تو کیوں کرتا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے بھائی تیرے جی میں جو آئے سوچ اور جو جی میں آئے لے اور جو جی میں آئے کر، لیکن میں تو اپنے خدا کو بھولا نہیں سکتا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ پھر جس مغالطے میں مبتلا ہو کر شرک کی جس نئی لعنت میں وہ گرفتار تھا، اسی مغالطے پر تنبیہ کرتے ہوئے مرد مومن نے ایک عجیب سبق دیا کہتے ہوئے کہ باغ جس پر تجھے ناز ہے اس میں داخل ہو کر تجھے سوچنا چاہیے کہ باغ کی زمین، پانی جس سے وہ سیراب ہوتا ہے، اس کے درخت کے بیچ سے نکلنے والی شاخیں، پھل پھول، ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جسے تو نے وجود بخشا اور پیدا کیا ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ اسی کی مشیت اور ارادے کے مظاہر ہیں جس نے عالم کے اس نظام کو پیدا کیا ہے۔ باقی تجھے اپنی عقل و فراست، سمجھ بوجھ، اپنی محنت و مشقت اور سعی و کوشش کی قوتوں کے متعلق جو یہ خیال ہے کہ انہی کی مدد سے ان قدرتی پیداواروں کی تنظیم میں تو کامیاب ہوا ہے، تو اسی کے ساتھ تجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تجھ میں یہ قوتیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں۔ یقیناً اپنے اندر ان قوتوں کو تو نے خود نہیں بھرا ہے، بلکہ یہ ساری توانائیاں تجھ میں وہیں سے آئی ہیں جو کائنات کی ساری قوتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ مرد مومن کے الفاظ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں تو کہتا کہ سب اللہ کا چاہا ہوا ہے اور جن قوتوں سے باغ کی تنظیم ہوئی نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ ہی ہے۔ کم از کم ان لفظوں کا مفاد میرے ذہن میں تو یہی آیا ہے اور ہے بھی یہی واقعہ کہ سارا عالم ما شاء اللہ، جو کچھ چاہا اللہ نے، اور آدمی اپنے اندر جن توانائیوں اور طاقت کو پاتا ہے ان سب کی حقیقت لا قوت الا باللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ گو آفاق و انفس دونوں کو صرف ان دو فقروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف عہد جدید کا جدید شرک اور اس کے نئے قالب کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت کے لیے آپ ہی سوچئے کہ اس سے زیادہ منطقی حکیمانہ طریقہ تفہیم اور کیا ہو سکتا ہے۔ شرک کی اس نئی قسم کے مشرکوں کی سمجھ اگر اس سے بھی درست نہ ہو تو پہلے ہی فرمایا گیا ہے کہ تم الحق کو کہہ دیا کرو، ماننے نہ ماننے کے مخمصے میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو۔ مومن کی ایمانی تسلی کے لیے یقیناً قرآن کا یہ تمثیلی قصہ برف کی سل کی حیثیت رکھتا ہے جس کا ہر مقدمہ بدیہی اور نتیجہ فطری ہے، اور اس مثالی قصے کو اشخاص اور خاندانوں کے ساتھ ساتھ چاہا جائے تو اقوام و امم پر بھی تھوڑی سی وسعت نظر سے کام لیتے ہوئے منطبق کیا جا سکتا ہے۔ آج زمین کے اس کرے پر ایسی قوموں اور امتوں کی کیا کمی ہے جن کے قبضے میں اناج اور غلہ، پھل اور میوے پیدا کرنے والے بڑے بڑے وسیع علاقے پائے جاتے ہیں، اور جن کے مقبوضات میں بڑے بڑے دریا، مثلاً پرانے متمدن ملکوں میں دجلہ و فرات، سیحون و جیحون، گنگا و جمنا، گود اور گود اوری و کرشنا اور نو یا گوداوری اور کرشنا اور نو دولت ممالک میں مسیسپی، لوکن، امریکہ، والگا اور نیپیئر، روس وغیرہ پہلے بھی تھے اور آج تک بہ رہے ہیں، جن میں زرعی اور بستانی پیداواروں اور صنعت و حرفت اور تجارت کی راہوں سے سرمایہ کے سمندروں کو ٹھانٹے مارتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہاں والگا اور نیپیئر کے لفظ پر جو ہے وہ حاشیہ ہے۔ یہ دلچسپ لطیفہ ہے کہ جیسے گنگا اور جمنا کو ہندوستان والے ماتا کہتے ہیں، اسی طرح روس میں والگا، ماتا اور